الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا اللہ حبیب من زانت بہل و سرو معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے بس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دی. بنی اسرائیل کے واقعات میں سے یہ واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے جہاں حضرت تالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی. اس آیہ کریمہ سے پہلے وہ لوگ جو عین میدان کارزار میں اللہ کریم کی فتح و نصرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرمائیے. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کریم کو ملنا ہے, ملنے کی ایک صورت اس میدان کارزار میں شہید ہونے کی صورت میں بھی ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور اگر وہاں سے کوئی غازی بن کر لوٹتا ہے تو بھی اپنی جو طبی زندگی ہے جب وہ پوری ہوگی تو دار دنیا سے کوچ کرنا ہے. اور ایک ایسا موقع روز معاشر کا کہ جہاں ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور یہ ایمان بالآخرہ, اس کی پختگی آج کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے, آج کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ انسانی معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی قانون کا نفاذ ہے, اطلاق ہے, وہاں کوئی بھی عمل جو ہے غیر قانونی کرنے سے مخلوق اجتناب کرتی ہے, پرہیز کرتی ہے, چونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر غلطی کی تو اس کا مواخذہ ہوگا, سزا ہوگی, بھگتنا پڑے گی. تو اللہ کریم نے جنہیں ایمان کا یہ درجہ عطا فرمایا کہ وہ عین میدان جنگ میں ہیں اور اللہ کریم پر توکل کر رہے ہیں, اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے بس اللہ کے حکم سے فہزموہم بإذن اللہ, جو انہیں اللہ کریم نے فتح دی ہے, یعنی جسے مخالف کو انہوں نے شکست دی ہے وہ کیسے ہے؟ بإذن اللہ. ظاہری پہلوؤں میں بھی کوئی طاقت ان کے پاس ایسی نہیں تھی کہ جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ بڑا بھاری لشکر ہے اور اس نے شکست دی. لیکن اگر دنیا میں کوئی موقع یا کوئی معاملہ ایسا بھی پیش آئے کہ جہاں عدد جو ہے عددی حصوں میں بھی اسلامی لشکر زیادہ ہو تو بھی جو فتح ہے وہ اللہ کریم کے ہی حکم سے ہے, اور اگر کسی کو کوئی شکست دے گا تو بھی اللہ کریم کے ہی حکم سے ہے. کوئی شے, کوئی سوکھا پتھر ایسا نہیں ہے کہ کسی درخت یا کسی ٹہنی سے کوئی پتا خشک ہو کر ہوا کے سپرد ہو اور وہ اللہ کا حکم نہ ہو, ہر شے اس کے حکم کے مطابق. ہمارے تجزیے, ہماری سمجھ, ہماری ضروریات, ہمارے مسائل, ہماری چاہتیں, بے شمار پہلو ہیں جن پر ہم چیزوں کو یا معاملات کو جانچ رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر شے کو ہم سمجھ پائیں, لیکن یہ لازم حصہ ہے کہ ہر شے اللہ کریم کے حکم سے ہے, اس کے حکم سے باہر کوئی شے نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. یہ ایمان کی پختگی ایمانیات کے ہر حصے پر وہ یقین محکم عطا فرماتی ہے کہ جس سے زندگی بدل جاتی ہے. زندگی کے حالات میں جو کمی بیشی ہے اس کی واضح سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور بندہ اپنا مواخذہ خود کر رہا. تو فرمایا گیا پس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دی. وقاتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء فرمایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو بادشاہی عطا کی اور دانائی اور جو چاہ ان کو سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق مفسرین کرام جو تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ نوجوان تھے، لاغر تھے، جیسے کوئی بندہ بیمار ہو اور اس کے رنگ بھی جو ہے وہ بھی پھیکا نظر آ رہا ہو، کم عمر بھی تھے، وجود لاغر بھی تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بیماری سے اٹھ کر آیا ہو۔ اللہ کریم نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے اس متکبر جو بادشاہ تھا جالوت، نہ صرف اس کے مقابل آئے بلکہ اسے واصل جہنم بھی کیا۔ یہ اللہ کریم نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ مزید اس واقعے سے متعلق جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب مقابل ہوئے تو آپ نے پتھر، جو ایک انداز تھا جنگ کا یا لڑائی کا، کہ پتھر کو وہ گھما کر ایک رسی سے باندھ کر گھماتے تھے، اس سے کئی گنا طاقت اس میں بڑھ جاتی تھی، وہ جب آپ نے پھینکا تو اس بدبخت کے سر میں لگا اور وہ اسی چوٹ سے واصل جہنم ہوا۔ تو اللہ کریم کا یہ کرم اور احسان کہ اپنا نبی مبعوث فرمایا جس نے اس قوم کی تربیت کی، اور جب تربیت کی تو انہیں احساس ہوا کہ ہم حق سے کتنا دور ہو چکے ہیں، اور یہ دوری دینی پہلوؤں میں بھی کتنا انحطاط لائی اور دنیا میں بھی ہماری کس درجے کی بدبختی کا سبب بنی۔ تو اللہ کی خاطر وہ نکلے، اپنی املاک، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نکلے، لیکن اللہ کریم کا نبی جو ان میں مبعوث ہوا، ان کی تربیت تھی، اور یہ اللہ کا خاص احسان تھا۔ پھر حضرت طالوت، اللہ کریم نے ان پر بادشاہ مقرر فرمائے، جو ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں ان تمام پر فوقیت رکھتے تھے، جسمانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے عین میدان کارزار میں ذکر فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کا، یہ بھی اللہ کریم کے اولو العزم نبی ہیں، اور ان سے متعلق مزید آگے جو آیات کریم ہیں ان میں بھی بیان فرمایا جائے گا کہ کیسے اللہ کریم نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے کہ جس میں گرد و پیش کی ہر شے، یہ جو پہاڑ ہیں، درخت ہیں، شجر و حجر، آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اس قوم کو جو کمزور پڑی، حق سے دور ہوئی، اللہ کریم نے اپنے کتنے محبوب مبعوث فرمائے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم کو اپنی مخلوق کتنی عزیز ہے، وہ کتنا کرم اور احسان فرماتا ہے اپنی مخلوق پر۔ پھر مخلوق کو وہ فرصت یا وہ پہلو کہ اس نے جو اجازت دے رکھی ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتے ہو، اس میں پابند نہیں فرماتا، اور کیسی بدبختی ہوگی کہ اللہ کریم حق نازل فرمائے، اپنے محبوب مبعوث فرمائے، سمجھ عقل دے، اور ہماری ضروریات کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس سارے سمجھ اور عطا کے باوجود ہم پھر حق سے جو ہے وہ ناحق کی طرف گامزن ہو جائیں، تو کیسی بدبختی ہوگی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب جہاں انہوں نے قتل کیا، وہاں اللہ کریم نے وہ حصے بھی بیان فرمائے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، اس میں ظاہری حصے بھی ہیں، اس میں باطنی حصے بھی ہیں، اور فرمایا اور اللہ نے ان کو بادشاہی عطا کی۔ اب یہ وہی بادشاہی ہے جہاں حضرت طالوت کو مقرر فرمایا گیا، جہاں فاتح کی حیثیت سے ایک فتح کے بعد ایک مستحکم حکومت قائم ہوئی، اور یہاں جو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت طالوت کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا نکاح حضرت داؤد سے کیا گیا، اور حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بادشاہی جو ہے وہ ملی۔ یہاں دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج کے معاشرے میں اس بات کو لیں کہ جہاں امور دنیا کو الگ سمجھا جاتا ہے اور دینی حصے ہیں انہیں الگ سمجھا جاتا ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ یہاں اس بات پر بھی رہنمائی مل رہی ہے کہ اللہ کا نبی بھی ہے، دینی پہلو جو ہیں وہ مخلوق کو سکھا رہا ہے، اور اللہ کریم نے ظاہری حصوں میں انہیں قوت نافذہ بھی عطا فرمائی ہے، بادشاہی بھی دی ہے، और वो बादशाही उस हुक्म पर जो अल्लाह करीम को पसंद है, उस हुक्म पर उस बादशाही का जो है मेयार है और उससे मखलूक मुस्तफीज हो रही है। तो आज अगर हम ये कहें कि जी दुनिया के मामलात अलग हैं तो दीन के मामलात अलग हैं, तो दीनी मामलात में तो फिर सिर्फ ईमानियात के बाद इबादात रह जाएंगी, तो मामलात कहाँ से फिर उसका हल लाओगे? और मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, मुआख़ज़ा नहीं होगा, तो इंसानी मुआशरे में तस्कीन कैसे पैदा होगी, ठहराव कैसे पैदा होगा, इंसाफ कैसे मुयस्सर आएगा इस इंसानी मुआशरे को? तो अल्लाह करीम ने जब उन्हें अता फरमाया तो बादशाही भी अता फरमाई, वल हिकमा और दानाई। सबसे बड़ी जो दानाई है वो यही है कि जो अल्लाह करीम का हुक्म है वो समझ आए और उसके मुताबिक अमल किया जाए। आज दाना, दानाई, हिकमत, इस पर बेशुमार बहस होती है, लेकिन आज कोई वो बात जिसमें हक न हो, जो दीनी हुक्म के तहत न हो, उसमें कोई दानाई नहीं हो सकती, वो सरासर जुल्म हो सकता है, बेइंसाफ़ी हो सकती है, और उस पर अमल करने वाला कभी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। तो दानाई की जब बात आती है तो दानाई वही है, हिकमत वही है जो अल्लाह करीम अता फरमाए, और अल्लाह के नबी हैं, मखलूक की भी तरबियत फरमा रहे हैं, अमल करके अपनी मिसाल भी मखलूक को दिखा रहे हैं, और उनमें ज़िंदगी बसर करके उन्हें एक ज़िंदगी बसर करने का अमली नमूना भी अता फरमा रहे हैं। लेकिन सारी दानाई क्या है, हिकमत क्या है, वो जो अल्लाह करीम के हुक्म में पोशीदा है, और वो पोशीदा हिकमत हमें सामने भी नज़र आती है कि जब आप किसी को किसी का हक देने या आप कहें कि किसी का हक सलब करने से रोकते हैं, तो वक्ती तौर पर एक बात समझ आती है कि किसी को हिफाजत नसीब, लेकिन इसमें जो हिकमत पनाह है वो उसका असर यहाँ नहीं रहता। मौके पर किसी का हक जो है वो महफूज रहा, लेकिन उस मुआशरे में जो ज्यादती है उसके सामने एक रुकावट आ गई। तो फिर जिनके लिए खदशा है कि उनका हक कोई छीन ना ले, उन्हें तहफ्फुज मिलता चला गया। तो ज़ाहरी पहलुओं में भी कितने हिस्से हैं, और जो बातनी हिस्से हैं कि जो इस पर अजर और सवाब और अल्लाह की रज़ा है, जो उखरवी हयात में जाकर जिसकी हकीकत कुल्ली बानों में समा जाएगी, वो कितने पहलू होंगे। तो अल्लाह जल्ला शानहु ने अपने हबीब को जहाँ बादशाही अता फरमाई, वहाँ अल्लाह करीम ने उन्हें हिकमत जो है वो भी अता फरमाई, दानाई अता फरमाई। अब इस दानाई का इस्तफादा जिसे अता फरमाया गया है वो भी उससे हासिल करता है, और जो जितना उसका इख्तियार है, कोई भी इनफरादी हैसियत से किसी का भी जायज़ा लें तो उसके पास जितना इख्तियार है, भले कुछ ना हो, उसका अपना वजूद तो है, उसकी अपनी सोच तो है, उसका अपना अमल तो है, तो जहाँ जहाँ वो अमल इस दानाई के मुताबिक होगा वहाँ तक एक मुसबत असर जो है वो जाता रहेगा। तो अल्लाह का करम अपने महबूब को बादशाही भी अता फरमाई, हिकमत भी अता फरमाई, व अल्लमहु मिम्मा यशा, और जो चाह उनको सिखाया। अब जो चाह उनको सिखाया, इसमें कितने ही पहलू दाखिल हो जाते हैं। यानी अगर इसे मैं सादा अल्फाज में इसका मफहूम अर्ज़ करूं, तो जो मेरी नाकस समझ है उसमें यह आता है कि तुम हिसाब नहीं कर सकते जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। क्योंकि यहाँ जो फरमाया जा रहा है, अल्लमहु क्या कुछ सिखा, मिम्मा यशा, वो जो कुछ चाह, जो कुछ अल्लाह करीम ने चाहा, उसका पैमाना कौन मखलूक में कर सकता है? तो मैं जो समझता हूँ ये है कि तुम उसका हिसाब नहीं कर सकते कि और जो कुछ अल्लाह करीम ने उन्हें अता फरमाया। वलौला दफ़ुल्लाह अन्नास बादहुम बिबाद, और फरमाया, और अगर अल्लाह बाद लोगों का दिफा बाद लोगों से ना करते, लफसदतिल अर्ज़ वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, तो रुए ज़मीन पर तबाही फैल जाती, और लेकिन अल्लाह जहानों पर बहुत मेहरबान। अब यहाँ भी इस वाक़े में भी गासिब है, उसके सामने अल्लाह को मानने वाले डटकर खड़े हुए, मुकाबला किया, उसे शिकस्त दी। जो बादशाही कायम हुई, अल्लाह करीम ने उस बादशाही में برکت عطا فرمائی, اس میں ایسی حکمت دی کہ اسے علم عطا فرمایا, اسے وہ معاملات بادشاہی میں عطا فرمائے جس سے بالعموم ہر بندے تک ایک زندگی کی جو آپ کہیں کہ چاشنی ہے, زندگی کی جو ایک زندگی کا جو ٹھہراؤ ہے, زندگی کی جو لذت ہے, وہ ہر ایک بندے تک پہنچی اور اسے نصیب ہونے کا سبب عطا فرمایا. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں اقوام سابقہ کی زندگی اور حالات بیان فرمائے جاتے ہیں, تو اس سے مراد ہمارے لیے یا ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ ہم آج اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں ہمیں انصاف کی ضرورت ہے, عدل کی ضرورت ہے, ہمارے معاشرے میں حقوق و فرائض کا تحفظ نہیں رہا. جو بندہ حق مانگ رہا ہے اس کے ذمے جو فرض ہے وہ عدم ادائیگی کی صورت میں نظر آ رہا ہے, تو وہ معاشرہ کیسے اپنے حقوق حاصل کرے گا کہ جہاں فرائض پر توجہ نہیں دی جا رہی. جب فرائض پر توجہ دی جائے, جو اسلامی حکم ہے کہ فرائض پر توجہ دو, تو جب فرائض پر توجہ دی جائے محترم سامعین کرام, تو پھر حق میسر ہوتا ہے, حقوق مخلوق کو ملتے ہیں, چونکہ حقوق کو فرائض کی تقسیم باہم ایک دوسرے کی طرف ہے. تو جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو دوسرے کا جو حق ہے وہ اسے میسر آتا ہے. اور اللہ کریم کا قانون ہے, اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ کریم مخلوق میں سے بعض لوگوں کا دفاع بعض لوگوں سے نہ کرتے, یعنی یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ ظاہری طور پر دفاع کسی کو مل رہا ہے, اور اگر یہ دفاع کی صورت میسر نہ آتی تو پھر کیا ہوتا, لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لفسدت الارض, تو زمین میں فساد پھیل جاتا. فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد تباہی ہوتی ہے. فساد سے کیا ہوتا ہے؟ فساد سے تکلیف ہوتی ہے. فساد سے مخلوق اپنے حقوق سے محروم ہوتی ہے, رسوا ہوتی ہے, اور فساد تباہی کے معنوں میں آتا ہے. اب اللہ کریم نے ایک حکمت بیان فرمائی ہے, اور یہاں جہاں بیان فرمائی جا رہی ہے وہاں ایک مارکہ ہوا حق اور باطل کا, اللہ کریم نے حق کو فتح لی اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دفاع. اب کتنی مخلوق وہ جو آبادی میں رہ گئی ہوگی, اور اس لشکر کی بڑی تعداد وہ جو نہر پر پانی پینے میں رہ گئی, لیکن اس کم تعداد نے جہاں حق پر قائم رہتی ہوئے اللہ کے حکم سے فتح حاصل کی, وہ جتنی مخلوق ہے وہ اس آنے والے کے ظلم سے محفوظ ہوگی. روکنے والے تو چند تھے لیکن مستفیض ہونے والے کثیر تعداد ہے. اسی طرح دنیا کا نظام اللہ کریم نے ایسے عدل پر قائم فرما رکھا ہے کہ اگر برائی بڑھتی ہے تو پھر اس کے مقابل جو ہے اللہ کریم اچھائی کا ایسا سبب فرما دیتے ہیں کہ ایک ٹھہراؤ اور توازن جو ہے وہ دنیا میں رہتا ہے. اور اگر عدم توازن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عدم توازن سے کوئی شے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. تو سمجھ آئی کہ فساد جب عدم توازن کے حصوں میں پرکھا یا دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی تباہ ہو جاتی. سارے ظالم ہوتے تو ایمان والوں کو نہ رہنے دیتے, سارے طاقتور ہوتے تو کمزور کو کھانے کو نہ دیتا. اللہ کریم نے ایک توازن پیدا فرمایا ہے. تو اسی لیے جب دینی حصوں پر آپ تحقیق دیکھتے ہیں تو اللہ کریم کے نیک بندے انسانی معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. آپ فتح مکہ سے پہلے قرآن کریم کا وہ ارشاد کہ جہاں اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا, تو اللہ کریم نے اس وقت ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ احتمال نہ ہوتا کہ جو ظاہراً حق پر نہیں ہیں لیکن باطنی طور پر حق پہچان چکے ہیں, کمزوری یا نحیفی ہے یا ان کا ظلم انہیں خاموش رکھے بیٹھا ہے, تو ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا تو آج یہ مکہ جو ہے فتح ہو جاتا. اب وہاں ان کو بھی بچت مل رہی ہے, जो कुफ्र और शिर्क कर रहे हैं किन के सबब, जिन्हें अल्लाह ने ईमान अता फरमाया। तो जब दुनिया में फसाद बढ़ता है या लोग इर्तदाद करते हैं, तो अल्लाह करीम कुरान करीम ने यह भी इरशाद फरमाता है ना कि अल्लाह जब कोई इर्तदाद करता है, मुर्तद हो जाता है, हक छोड़ देता है, तो अल्लाह करीम ऐसी मखलूक पैदा फरमा देते हैं, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, जिन्हें अल्लाह महबूब रखता है, जो अल्लाह को महबूब रखते हैं। अब इससे पहले क्या है? इर्तदाद है। इर्तदाद क्या है? कि हक का जानना मानना, उसके बाद फिर इनकार करना, ये मुर्तद हो। अब हक के मुकाबले खड़ा होना, इनकार करना बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन उस पर कत्ल का हुक्म नहीं है। हक को कोई मान लेता है फिर मुर्तद होता है तो वो वाजिबुल कत्ल है, अगर दीन इस्लामी हुक्म है नाफिज है, वो इतना बड़ा जुल्म कर रहा है। लेकिन अल्लाह करीम जो है वो मजबूर नहीं है। अल्लाह करीम ऐसी मखलूक पैदा कर देंगे जिन्हें अल्लाह महबूब रखेंगे, ये नहीं फरमाया कि वो अल्लाह को महबूब, महबूब उनका रखना है मखलूक का, लेकिन दूसरे मानों में पहले अल्लाह उन्हें महबूब कर लेंगे, तो ऐसा गफूर रहीम है और मोहताज नहीं है, बेनियाज। तो उसने ऐसा निज़ाम पैदा फरमा दिया है कि कहीं कोई एक फर्द भी अगर मौजूद है और नूरी ईमान है तो उससे दुनिया की सलामती है। इसी तरह आप अहदीस शरीफ में देखें कि कुर्ब क़यामत की अहदीस में, क़यामत के कायम होने में, बल्कि जो हालात बयान फरमाए जा रहे हैं और कुर्ब क़यामत के हालात बयान फरमाए जा रहे हैं और क़यामत के कायम होने के हालात बयान फरमाए जा रहे हैं, उसमें क़यामत तब तक कायम नहीं होगी कि जब तक ज़मीन पर आखिरी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद, ला तकूम अस्साता हत्ता ला युकाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह औ कमा काल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप गौर फरमाएं कि दुनिया के उमूर में माहिर जो हैं वो ये ख्याल कर रहे हैं कि दुनिया का निज़ाम हमारी अकल, हमारे शऊर, हमारे इदराक और हमारी तहकीक से जो है दुनिया का निज़ाम चल रहा है और कायम हुआ हुआ, लेकिन अल्लाह करीम और उसका हबीब जो हमें असूल बयान फरमा रहा है वो ये है कि दुनिया का चलना ईमान की बदौलत है। दुनिया में ईमान होगा तो ये कायम रहेगी, यानी दुनिया का या खल्क का वजूद जो है इसकी रूह ईमान है। इसी मिसाल को दूसरी जगह कुरान करीम बयान फरमाता है कि हर शय अल्लाह का जिक्र करती है, और दीनी तालीमात में कुरान और हदीस की रोशनी में ये भी बात समझ आती है कि जो मखलूक, बिलअमूम बात कर रहा हूँ कि जो मुकल्लफ नहीं है, कि वो जो मुकल्लफ नहीं है उस मखलूक के मुतलक, कि वो जो इनकता आता है अल्लाह की याद में तो वो फना हो जाती है, उसका वजूद बाकी नहीं रहता। तो अगर इस पूरे खल्क में एक मखलूक, उस एक मखलूक में से कोई एक जुज उसकी ज़िंदगी में अल्लाह के ज़िक्र से इनकता आता है तो वो फना हो जाती है, तो ये सारा जो है निज़ाम, ये निज़ाम हस्ती कैसे कायम रह सकता। तो अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि बाज़ लोगों का दिफा बाज़ लोगों से ना करते और ना फरमाते तो रूह ज़मीन में तबाही फैल जाती, फसाद फैल जाता, यानी तबाह हो जाती, तबाही पैदा हो जाती। अब दुनिया में हमें ये गुमान के दायरे दुनिया की ज़िंदगी हमारे ज़ोरे बाजू से, ये दुरुस्त नहीं है। असबाब हम जो है इख्तियार कर रहे हैं वो मुसब्बिबुल असबाब भी है और नताइज का मालिक भी वो है, होगा वो जो अल्लाह करीम को मंजूर होगा। और अल्लाह करीम ने क्या मंजूर फरमाया मखलूक की बेहतरी में, कि जहाँ जुल्म बढ़ता है उसके मुकाबल अल्लाह करीम अच्छाई जो है उसे बढ़ा देते हैं। जब अच्छाई बढ़ती है तो एक एतदाल आ जाता है, उस एतदाल पर ये दुनिया कायम है। आज अगर हम अपने दरमियान बेशुमार खराबियों और खराफात देखते हुए इस मौजू या बात को ज़ेर बहस लाते हैं कि सारी खराबी है, यकीनन बेशुमार खराबी है, लेकिन हमारे दरमियान साहिब ईमान लोग भी बचते हैं, हमारे दरमियान नेक और साले लोग भी बचते हैं, और अगर वो न होते तो ये दुनिया की ज़िंदगी की रवानी न होती। इस पर बहस हो सकती है कि ये इशारा या मुखातिब किसे किया जा रहा है, वो है या नहीं, या साहिब मुखातिब ये समझे कि मैं उस ज़मन में हूँ ये सारी चीज़ें काबिल बहस हैं या इन पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन कुरान हदीस का जो फैसला है ये बड़ा वाज़े है कि इस सारे निज़ाम में अगर फसाद पैदा नहीं हो रहा, कुल्ली तौर पर उलट नहीं रहा, तबाह नहीं हो रहा, तो फिर इसमें अल्लाह के नेक लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह करीम के हजूर दुआ है कि या अल्लाह, जूं जूं ये बुराई बढ़ रही है, जूं जूं नफ़रतें बढ़ रही हैं, जूं जूं मुआशरे में तफ़ुन पैदा हो रहा है, बारेला अपने नेक लोग पैदा फरमा, ऐसे लोग पैदा फरमा जिनके ईमान पुख्ता हों, जो हम जैसे ख़ताकारों और गुनाहगारों की तरबियत का सबब हों, और तेरा नाम इस दर से ले रहे हों कि उन पर जो अता है वो मखलूक की आसानी का सबब बनती चली जाए। वगरना हम अपनी ख़ताएँ और गुनाह देखते हैं तो ये तो हमारे लिए सख्ती का सबब होंगे, हमारे लिए सज़ा का सबब होंगे। और अल्लाह करीम का बहुत बड़ा एहसान है कि बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तमाई अज़ाबात जो हैं वो मखलूक से उठा लिए गए। वगरना इन्हीं यहाँ जैसे साबका अकवाम की बात हो रही है, यहीं इसी बनी इसराइल से आप देख लें कि इंसानी वजूद अल्लाह का हुक्म नहीं माना, इनकार किया और मौजज़ात तलब करते हुए फिर उनका इनकार किया। तो अल्लाह करीम ने वजूद इंसानी को जानवरों की वजूद में दुनिया में बदल दिया, वो वजूद खिंजीर और बंदर बनकर फिर मौत जो है उन पर आई। कैसे कैसे अजाब आए, ज़मीनें उलट दी गई, ज़मीन उठाकर वापस पटक दी गई, पत्थरों की बारिश कुरान करीम बयान फरमाता है, तूफ़ान और आंधियाँ ऐसे बयान फरमाता है कि पटक पटक कर मखलूक जो है वो दलील और रसवा होती गई और फना होती गई। और उनके हालात जो कुरान करीम में बयान फरमाए गए हैं, जहाँ जहाँ जो जो वो करते थे, एक एक बात को उठाओ फिर उसे आज के इंसानी माशरे में तलाश करो, हर वो अमल बद हमें आज के माशरे में मिलता है। जहाँ अल्लाह ने यह एहसान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तमाम ज़मीन को अल्लाह करीम ने ऐसा पाक करार फरमाया कि कहीं भी इबादत को शर्फ़ कबूलियत है, इसी तरह इज्तमाई अज़ाबात उठ गए। लेकिन ये जो कैफियत है ना बाद और साले का, ये अगर न हो तो ज़मीन में फसाद फैलता है। अल्लाह करीम गफूर रहीम है, वो ऐसे लोग पैदा कर देता है जिनके सीने ईमान से मुज़य्यन होते हैं, जिनकी ज़िंदगियां इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन होती हैं। तो इसीलिए यही दुआ अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ कर रहा हूँ। जुमतुल मुबारक है, मुबारक दिन है, इसमें मुबारक ऐसी घड़ी है, हदीस शरीफ में आता है कि जो अल्लाह से मांगा जाए उसे शर्फ़ कबूलियत मिलती है। फिर मोहतरम सामीन कराम, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, महीनों का सरदार महीना है और दिनों में बाबरकत दिन है। उसके अशराजात को देखें, खुसूसी अता को देखें, शब कदर को देखें और अल्लाह करीम ने कैसे कैसे इनाम अता फरमाया। जहाँ रोज़े को ढाल अता फरमाया वहाँ अजर के मानों में फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए, उसका अजर मैंने अता फरमाना है, उसके अजर को हर शय अल्लाह की है, उसको अपना फरमाकर अपने ज़िम्मा लिया है। अब जो उसकी शान है, हमारे हिसाब तो तमाम हो जाए, हम नहीं समझ सकते कि उसका बदला कितना अता। अब जिसके लिए रोज़े की फर्जियत है, क्या वो भी मुंतज़िर है कि बाबरकत महीना आ रहा है? क्या उसे भी एहसास है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना खौफ महसूस कर रहे कि वो बड़े कठिन दिन आ रहे हैं, बड़ा मसला होगा, अब इसमें क्या मैं कैसे इबादत पूरी करूँगा, रोज़ा रखना मसला होगा, तरावी पढ़ना होगी, अगर नहीं करता लोगों के सामने कैसे रहूँ? तो फिर माजरा या मामला क्या कोई बयान कर सकता है? तो अल्लाह करीम इस बाबरकत महीने की बरकत हमें अता फरमाए, इसके सदक़े हमें माफ़ फरमाए, हमें ऐसी मखलूक अता फरमाए जिनसे वो मोहब्बत फरमाता हो। बिलअमूम तो सारी मखलूक से मोहब्बत फरमाता है, वो खसूसी मखलूक होगी जिसे वो महबूब रख रहा है और वो मखलूक भी अल्लाह करीम को मोहब्बत करती हो। یحبونہ، وہ واپس اسے محبوب رکھتی ہوگی، وہ بھی محبت فرماتا ہے، وہ تو ساری مخلوق کو محبت فرماتا ہے، اس نے تو پیدا فرمائی ہے. تو اللہ کریم ایسی مخلوق ہم میں پیدا کر دے، ایسے لوگ پیدا کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے جنہیں اللہ کریم محبت بھی فرما رہا ہو اور یہ ایمان کا درجہ انہیں عطا فرما رہا ہو کہ وہ واپس اللہ کو محبوب رکھیں، اس کے احکامات کو محبوب رکھیں، انہیں احساس غالب رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میری رہنمائی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری زندگی کے ایک ایک حصے کے لیے ہے، اور یہی سامان ہوگا، یہی اعمال ہوں گے، ایک روز اللہ کریم کے حضور جا پیش ہونا ہے. تو یہ وہ کیفیت اور حال کے حامل لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ جو فساد پھیل رہا ہے اس کے رکنے کا سبب ہوتے چلے جائیں گے. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ فرمایا ولکن اللہ، وہ ایسا غفور میں ذو فضل علی العالمین، جہانوں پر بڑا مہربان ہے. تو ہم بھی اللہ جل شانہ سے یہی ارزاں ہیں کہ بار اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں رعایت ملے، تیرا فضل تیرا کرم تیری شان ایسی ہے کہ بار اللہ ہم پر رحم فرما، اور یہ اس کی رحمت ہے. فساد پھیل رہا ہو اور اس کے مقابل حق کو قائم فرما رہا ہو، مخلوق ایسی پیدا کر رہا ہو، مخلوق کے دل پھیر رہا ہو کہ وہ نیکی کی طرف راغب ہو رہے ہوں، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے مخلوق پر. وگرنہ جو اعمال ہیں ان کے سامنے پھر فساد ہے اور تباہی ہے، سزا ہے، اور یہ سزا جو یہاں لگے گی یہاں ہی کی بات نہیں رہے گی، ابدال آباد زندگی ہے، وہاں کی آگ جو ہے اس کی حدت اتنی ہے کہ یہاں کی آگ بھی اس آگ کی حدت سے پناہ مانگتی ہے، اتنی حدت ہے اس کی. اور وہ غفور الرحیم علی العالمین، جہانوں پر، اس میں صرف میں آپ شامل نہیں ہیں، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ یہ جو فضل فرماتا ہے تمام جہانوں پر فرماتا ہے، ہر شے کی جو روانی ہے، ہر شے کا جو وجود ہے، ہر شے کی جو ایک ایک لمحہ ہے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے. ایک لمحے کا انقطاع جو ہے وہ زندگی روک نہ دے، واپس عدم کر دے، کوئی شے کسی شے کا وجود نہ رہے. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب، یہ سارا حق ہے جو ہو گزرا ہے، یہ ساری وہ حقائق ہیں جس مخلوق سے گزرے ہیں، اور جو کچھ آپ کو عطا فرمایا جا رہا ہے وہ حصے ہیں جو اللہ کریم آپ کو یہ حق عطا فرما رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی آپ تک پہنچتی ہیں. اب آپ دیکھو بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اس مارکے پر بات کر رہے ہیں جو حق و باطل کا بپا ہوا، جانے کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، کتنے ہزاروں سال بیت گئے ہیں اس بات کو. آج ہمیں وہ حقائق جو نصیب ہو رہی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نصیب ہو رہے ہیں. تو اللہ نے جو آپ پر احسان فرمایا اس سے آپ کا امتی بطور توارث مستفید ہو رہا ہے. کیسی بڑی شان ہے، کیسی بڑی عطا ہے کہ آپ کے امتی کا شرف ہے، پھر آپ مستفیض ہو رہے ہیں جو اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں، جو حق ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جو اصول بیان فرمائے جا رہے ہیں. اب جو بیان فرمایا گیا وہ حق ہے، اس حق کا ماننا اختیار کرنے تک نصیب ہو اصل بات تب ہے. ماننا، ماننے میں تو آپ جائیں تو مشرق بھی جو شرک کرتا ہے نا، وہ بھی اللہ کو مان رہا، کہتا ہے اللہ ہے، واحد نہیں ہے، ساتھ فلانا شریک ہے، فلاں بیٹا ہے، فلاں طاقت ہے، مان رہا ہے، اپنی شرط پر مان رہا ہے. ماننا ایسے ہے جیسے اللہ ماننے کا حکم دے رہے ہیں، ماننا ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منوا رہے ہیں، ویسے ماننا ہے تو بات ماننے کے معنوں میں آئے گی. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نصیب ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بطور توارث حاصل کر رہا ہے, اور یہ وراثت جب تک قائم ہوگی تب تک یہ دنیا ہے, وگرنہ قیامت قائم ہو جائے گی, پھر حیات نہیں رہے گی اس خلق کی, لپیٹ دی جائے گی. اور فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بعثت میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا. سب سے پہلے دنیا میں جو بعثت ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, پھر اسی طرح علی الترتیب انبیاء اور رسول مبعوث ہوتی آئے. آپ اسی واقعے میں دیکھیں کہ تین ہستیوں کا ذکر مل رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جب بات آتی ہے تو آپ کی بعثت سب سے آخر میں ہے. یعنی یہ جو نبوت کی عمارت ہے اس کی تکمیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج جب دینی حصے کو یا دینی اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے نا, تو وہ نبوت کی عمارت کو بھی داغ دینا چاہتا ہے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقص پیدا کرنا چاہتا ہے, قرآن کریم کے الفاظ کو تحریف کر کے اپنے معنی پہنانا چاہتا ہے. اسی لیے آئے روز یہ ہم بات دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں جو ہے تحفظ کی جماعتیں جو ہیں ختم نبوت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور ختم نبوت کے متعلق آگاہی دے رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جہاں جہاں شیطنت ہے وہ اس بات کے, جہاں یہ ہے نا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں, تو جب آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں تو آپ سے متعلق اللہ کریم نے جو حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں تو وہ بھی پھر بلا شبہ وہی حق ہیں جو مقرر فرما دی گئی ہیں. اس میں خاتم النبیین ہونا, اس میں امام الانبیاء ہونا, ہر پہلو سے وہ باتیں اس میں داخل ہیں. معزز سامعین کرام, رمضان المبارک میں ایک شغف بالعموم معاشرے میں آتا ہے عبادت کا, تو اپنے اس رجحان کو اس طرح مضبوط کریں کہ یہ رجحان ایسا ہو جس میں اخلاص ہو. اگر ہم اپنے شمار کے لیے ختم قرآن, اپنے شمار کے لیے تسبیحات اور اعلانات کے لیے عبادات کریں گے تو اس کے اثرات ہمارے ہم پر جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے, وارد نہیں ہوں گے. اپنے اللہ کے لیے عبادت کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے, اس نے عبادت کو پیدا فرمایا ہے, یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کا حکم دیا. کسی اور کو دے سکتا تھا, کسی اور کو پیدا کر سکتا تھا. آج ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم ہیں تو یہ بھی تو اس کا احسان ہے, وہ ہمیں فنا کر دے, کوئی اور پیدا کر دے. کتنی دفعہ قرآن کریم میں یہ کیفیت بیان فرمائی گئی. تو رمضان المبارک کی آمد ایسے ہو جیسے ایک بندے مومن منتظر ہو کہ ایک ایسا وقت آ رہا ہے جہاں اللہ کی رحمت ویسے بے شمار ہے, جہاں اور بڑھا دی جائے گی, اور اللہ سے یہ دعا کر رہا ہو کہ اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکات عطا فرمائے. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں, سارے لمحے, سارے اوقات, شب و روز, ہر شے کا مالک اللہ ہے, مخلوق کو وہ رعایتیں عطا فرماتا ہے. اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, یہ رعایتیں عطا فرما رہا ہے مخلوق کو, دفاع عطا فرما رہا ہے, انہیں موقع عطا فرما رہا ہے. سارا وقت اسی کا, ان اوقات میں پھر ایسے وقت کے جنہیں برکات دے کر کئی گنا زیادہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. یہ ساری رعایت ہے, یہ ساری اس کا کرم اور احسان ہے. تو آج کے حالات کا جتنا بھی ہم رونا روئیں, اپنے معمولات کا جتنا رونا رہیں, مسلم امہ پر جتنی بحث کرو, مقروض ہونے کو جتنا جان لو, کمزوری اور نحیفی کو جتنے زیر بحث لا لو, ایک ہی علاج ہے کہ بندہ مومن ہو, جو مان رہے ہو اس ماننے کو ایسا مانو کہ تمہارے اعمال اس کی شہادت دیں. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, غلطی, خطا, گناہ معاف فرمائے, نیکی کی توفیق عطا فرمائے, دین کی سمجھ اور اس پر قائم رہنا نصیب فرمائے, اور دنیا کی معاملات بھی مشکل ہیں اللہ کریم انہیں بھی سہل فرمائے, زندگی بحالت ایمان نصیب ہو, دار دنیا سے روانی بحالت ایمان نصیب ہو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.